الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عام طور پر ہمارا یہ بیان جمعے کے دن عشاء کے بعد ہوا کرتا تھا، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر جمعے کی بجائے اب انشاءاللہ بدھ کو ہوا کرے گا، اور یہ تجربتاً ہے. اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو انشاءاللہ یہی مستقل بدھ کے دن ہوا کرے گا، اور اگر اس میں کوئی اور رکاوٹ پیدا ہوئی تو پھر کسی اور دن کو متعین کر لیں گے. تو بہرحال آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھیے. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. صبح و شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، یعنی ان سے علیحدہ مت ہوں. ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں تجاوز نہ کریں. یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ان کے بجائے کسی اور کی طرف دیکھیں آپ. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے جو پتلی حالت والے لوگ ہوتے ہیں، عموماً لوگ ان کی طرف نہیں دیکھتے. اس کے مقابلے میں اگر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مال کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اونچے لوگ ہوتے ہیں، تو عام طور پر نگاہیں ان کی طرف جاتی ہیں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں تجاوز نہ کریں اس سے، یعنی ان لوگوں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ ان سے آپ کی نظر ہٹ جائے، بلکہ یہ جو غربا اور مساکین ہیں اور جو اللہ کا نام صبح و شام لیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اور اسی طریقے سے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، ان کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ان کو جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں عموماً غربا ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، فقرا ہوتے ہیں. اور فقرا سے مراد میری مانگنے والے لوگ نہیں، بلکہ فقراء سے مراد وہ ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، دنیاوی اعتبار سے اعلی مرتبے کے حامل نہیں ہوتے، وہ مراد. ورنہ بھکاری مراد نہیں ہے، یعنی وہ غریب تو ہوتے تھے، بھکاری نہیں ہوتے تھے. تو ایسے لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اصل تو یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ پیمانہ ہے اللہ کا کہ تم میں جو لوگ متقی ہیں، اللہ کی نظر میں اصل معزز وہی لوگ ہیں. مال و دولت کے اعتبار سے کوئی شخص بلند و بالا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا بھی محبوب ہو. اور اسی طریقے سے اس کا عکس بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ کا مردود ہو، بلکہ ان اکرمکم، اب اگر وہ عند اللہ اتقاکم، اگر وہ تقوی والا مالدار ہے تو اللہ کو وہ بھی محبوب ہے. اگر تقوی والا غریب ہے تب بھی اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ متقی ہونا اصل چیز ہے، مال کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر وہ نیک ہے، مالدار بھی ہے، مرتبے والا بھی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، صبح و شام اللہ کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے، اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، حق کے مطابق ہوتے ہیں، تو یقیناً اگر وہ مالدار ہے تب بھی اللہ کو وہ بھی محبوب ہے، اور اگر وہ غریب آدمی ہے تو اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو وہ بھی محبوب ہے۔ تو بہرحال یہ بتایا، تو عموماً چونکہ لوگوں کا معاملہ غریب غربا کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے اور ان کی طرف نگاہ نہیں جاتی، خاص طور پر اگر اس کے مقابلے میں کوئی صاحب مال آ جائے تو عموماً لوگ اس مالدار کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور غریب آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت کو محبوب کون لوگ ہیں؟ یقیناً جتنے لوگ محبوب ہیں ان میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو الفاظ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ دیکھیے آپ کی تعریف میں سارے الفاظ، تو مدح و ثنا میں اللہ رب العزت نے ڈھیر لگا دیے الفاظ کے، شاہد کہا، نذیر کہا، بشیر کہا، منیر کہا، داعی کہا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ لیکن اس کے باوجود پورے قرآن مجید میں دو تین مقام ایسے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے محبوبانہ عطاف فرمایا ہے، یعنی اظہار ناراضگی فرمایا ہے لیکن وہ بھی محبوبانہ انداز میں، جیسا کہ عبس و تولی، انجاہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ اما من استغنا فانت له تصدا وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنہ تلہ۔ دیکھیے سارے الفاظ آپ اس میں دیکھتے جائیے، جہاں ناراضگی کا اظہار ہے وہاں غائب کے صیغے، عبس یہ غائب کے صیغے، یعنی کہا کہ کس نے ایسا کیا، بلکہ عبس وتولی دونوں غائب کے صیغے، کہ چیم بجبی ہوئے، ماتھے پر تیوری پر بل آ گئے اور منہ پھیر لیا، اعراض کیا اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آدمی آیا، یہاں تک غائب کے صیغے، اور آگے پھر خطاب کے صیغے سے۔ تو ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے محو گفتگو تھے، اور یقیناً آپ کی گفتگو تاجرانہ تو ہوتی نہیں تھی، آپ کی جو گفتگو تھی اس کا محور اور مرکز اللہ اور اللہ کے رسول کا محور اور مرکز یہ تھا کہ اللہ کی ذات کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے احکامات ان کی طرف منتقل کر رہے تھے اللہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، اگر یہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھنا چاہا، آپ نے ان سے کہا کہ ابھی اس وقت میرے پاس دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے ساتھ مشغول ہوں، تو تم پھر کسی وقت معلوم کر لینا، تو یقیناً آپ کو ان کی آمد ناگوار ہوئی، جس کو اللہ نے عبس و تولی انجاہ الاعمى کہہ کر بیان فرمایا۔ مقصد لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیراً ان کو الگ کرنا نہیں تھا، نہ آپ انہیں کمزور سمجھتے تھے، لیکن ہاں یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ اس وقت بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں اور دین کے بارے میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ممکن ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان سے ان کے ماننے والے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ وہ معاملہ تھا جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، چونکہ یہ ہمارے اپنے آدمی ہیں، رات دن ان کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا یہاں پر، بلکہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن بھی مقرر فرما دیا تھا ان کو، تو اس لیے ان سے کہا کہ تم مجھ سے بعد میں بات کر لینا، ابھی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف ہے گفتگو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی، اس لیے فرمایا کہ آبا شاوت اللہ، کہ آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، چی بجبی ہوئے، وتولی اور اعراض کیا، منہ موڑا، انجا العامہ اس بات سے کہ ان کی طرف ایک نابینا آدمی آیا. وما علیک اللہ یزکا، آگے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ سمر جاتا آپ کی بات سے، او یزک کرو فتنفعہ الذکرہ، یا آپ اسے کو نصیحت کرتے تو اس کو نصیحت کی بات اس کو فائدہ دیتی. اما من استغنا، لیکن وہ شخص جو بے پرواہ ہے یعنی طالب حق نہیں ہے، فانت لہ تصدا، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو طلب حق لے کر آتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ طلب حق نہیں ہے لیکن ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں. تو جو طالب ہوتا ہے اس کا حق مقدم ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کا حق کفار سے زیادہ ہے، وہ اسلام پر رہیں باقی یہ زیادہ افضل اور مقدم ہے بنسبت اس کے کہ کافروں کو مسلمان کیا جائے. مسلمان تو اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور ہم نئے مسلمان پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کو دین کی بات بتائی جائے، ان کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، یہ زیادہ افضل ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ طالب حق جو ہے یہ مقدم ہے بنسبت دوسروں کے. تو چونکہ یہ جو نابینا صحابی تھے یہ طالب حق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تھے، چونکہ نابینا تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس وقت کون سی مجلس، اس وقت کون لوگ بیٹھے ہوئے مجلس میں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ بھی غلط نہیں تھا کہ آپ کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ بڑے بڑے سرداران مکہ ہیں یہاں پر، اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ راستہ کھل جائے گا اور لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آئیں گے، مسلمان ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت منع فرما دیا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں دیکھیے آپ تنبیہ فرمائی، محبوبانہ عطاب فرمائی. چنانچہ ایک اور موقع پر جب بعض کافروں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ بھئی ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بڑے غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسکین قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں حیا آتی ہے، تو اس لیے اگر آپ ہمارے لیے الگ سے ایک مجلس قائم کر دیا کریں، ہمیں الگ سے بلا لیا کریں تو ہم اس میں حاضر ہو جائیں گے. لیکن معاملہ چونکہ اصول کا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے فوراً قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اپنی نظروں سے دور مت کیجیے گا ہرگز، یہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے جس نے آنا ہو اسی مجلس میں آ جائے، بارش جب برستی ہے تو سب کے کھیت میں برستی ہے، وہ مسلمان کے کھیت میں ہی برستی ہے، وہ کافر کے کھیت میں ہی برستی ہے. اب یہ زمین پر بات ہے، اگر زمین اچھی ہے تو اس سے اناج نکلتا ہے، اس سے پھل برآمد ہوتا ہے، زمین کے اندر طاقت ہونی چاہیے، اگر وہ طاقت موجود ہے تو بارش تو سب پر برستی ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ برساتے ہیں. اسی طریقے سے یہ دین حق کی تعلیم ہے، یہ سب تک پہنچ رہی ہے. اب زمین کے اوپر ہے کہ وہ زمین آبیاری والی ہے یا نہیں ہے، اس میں نشو نما کی قوت ہے یا نہیں ہے. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ پانی جب برستا ہے تو چکنی زمینیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جذب نہیں ہوتا، وہ پھسل کے نیچے چلا جاتا ہے، اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جو جذب کر لیتی ہیں اپنے اندر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ جو مجلس منعقد فرماتے ہیں، آپ جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس میں غرابہ عمرہ جو بھی آنا چاہے آئے، کسی کو ممانعت نہیں، لیکن یہ کہ الگ سے ہم اس بنیاد پر مجلس منعقد کریں کہ وہ مالدار لوگ ہیں، یہ سرداران قریش ہیں، یہ فلاں ہیں، منع فرما دیا گیا. تو بہرحال اس سے یہ پتا چلا کہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. اس لیے ہمیں حقارت سے دیکھنے کا حکم تو نہیں کسی کو بھی، خاص طور پر ظاہری حالت جن کی ایسی ہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہو. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جہنمی کون لوگ ہیں اور جنتی کون لوگ ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو ظاہری اعتبار سے کمزور، چاہے مالی اعتبار سے کمزور ہوں یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حقیقت بھی ایسی ہے. ایک واقعہ بھی پیش آیا, دو عورتوں میں لڑائی ہو گئی, اور لڑائی اس طرح کی ہوئی کہ ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, انصاف کا قانون ہے شریعت کا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا دانت بھی ٹوٹے گا. تو اس عورت کا جس نے دانت توڑا تھا, جو سرپرست تھا, وہ کھڑا ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ اس نے جو قسم کھائی تھی یا جو بات کہی تھی عنادن نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اس کو اعتراض نہیں تھا. البتہ اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے یہ قسم کھائی تھی کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت ایسی پیدا فرما دیں گے کہ نوبت نہیں آئے گی اس کے دانت ٹوٹنے کی. اور ہوا ایسے ہی کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی اور اس نے کہا کہ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اور مجھے اس کا دانت نہیں توڑوانا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو بعض لوگ بظاہر کمزور ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہو کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا بھی فرما دیتے ہیں چاہے دیکھنے میں وہ کیسے ہی کمزور ہو. تمہیں حال اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی کسی کو حقیر مت سمجھو. اللہ کی نظر میں کس کا کیا مقام ہے, کس کا کیا مرتبہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ پیروی شریعت کی ہی کی جائے. بعض ہمارے ہاں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ جسمانی طہارت حاصل ہوتی, بال اٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, ایسے مدتوں سے نہ کبھی غسل کیا نہ کبھی وضو, بلکہ ہاتھ تک بھی نہیں دھوتے, ان کا یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. لیکن ہمارے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. میں جس زمانے میں ملتان میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں ایک صاحب ہوتے تھے اور لوگ جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے, تو صرف ایک اوپر سے وہ کرتا نیچے تک پہنتا تھا, نیچے شلوار وغیرہ وہ چیز نہیں ہوتی, اور جب بیٹھتا تھا تو برہنہ ہی ہوتا تھا. اتفاق سے ایک آدھ دفعہ ہمارا بھی گزر ہوا وہاں سے دیکھا تو لوگ اس کے پیچھے پڑتے تھے. اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے کرتے میں گٹھا لگاتا تھا, ایک گٹھا لگا لی, دوسری لگا لی, تیسری لگا لی. اب لوگ آتے تھے, آ کے پوچھتے تھے کہ بابا کام ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. اب اگر اس نے پہلے تو ہنس دیا کرتا تھا, بھگا دیتا تھا چلے جاؤ بھاگ جاؤ, لیکن کبھی کبھی یہ کرتا تھا کہ کچھ کہتا نہیں تھا زبان سے لیکن ایک گٹھا کھول دی اس نے. اب لوگ خوش ہوتے تھے کہ بھائی گٹھا کھول دی بابا نے کام ہو گیا بس. اس طرح بعد میں پتا چلا کہ وہ بھنگی تھا. اب لوگ اس کو مسلمان سمجھ کے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں. اب وہ تو بےچارہ ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس کا ذہنی رو بھی اس کی ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, نہ اس کے بال درست ہوتے تھے نہ داڑھی کے نہ سر کے. اور لوگوں نے بابا بگا شیر کے نام سے مشہور تھا, آج بھی اس کی قبر بنا دی ہے لوگوں نے, وہاں پر میلے ٹھیلے کرتے ہیں. تو لوگوں کا معاملہ تو یہ, بات یہ کہ شریعت کے حکم سے ہٹ کر ہم نے نہیں چلنا. چاہے کوئی کیسا ہی پہنچا ہوا بزرگ ہو, اگر خلاف شریعت کوئی بات کہتا ہے اس کی بات نہیں ماننی, بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ عام ایسے لوگوں کی حقیر تو کسی کو بھی نہ سمجھے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے احکام شریعت پر عمل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مجذوب ہوتے ہیں, مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی خبر بھی نہیں ہوتی بےچاروں کو, بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو برا بھلا نہ کہا جائے لیکن ان کی پیروی بھی نہ کی جائے, اس لیے کہ وہ تو معذور ہیں, وہ معذور ہیں, انہیں اپنے آپ پر بھی اختیار نہیں, لیکن تم ان کے پیچھے مت چلو اس لیے کہ تم معذور نہیں ہو. جو احکام شریعت ان کی پیروی کرو. تو بہرحال ظاہری اعتبار سے اگر کوئی آدمی حقیر فقیر معلوم ہوتا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ حقیر ہے, اس کے کپڑے گندے ہیں یا اس کے پاس مال نہیں ہے, کسی کو حقیر سمجھنا یہ مناسب نہیں, اس سے بچنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ میں جنتی بتاؤں کون لوگ ہیں, فرمایا کہ وہ کمزور لوگ جسے لوگ بھی کمزور سمجھتے ہیں, اب چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے, لیکن فرمایا کہ اگر وہ اللہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ ہے. اور دوسری طرح فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ جہنمی کون لوگ ہیں، اور پھر فرمایا کہ جہنمی وہ لوگ ہیں جن جو ایک تو فرمایا کہ عتل، اور دوسرا اللہ فرمایا جواز، اور تیسرا مستقبل. یعنی ہر وہ شخص جو درست اور تند خو ہو، کسی سے درست طریقے سے بات نہیں کرتا، ذرا سی کسی نے بات کہہ دی تو ڈانٹ دیا، لپٹ دیا اس کو، تند خو آدمی، درست طبیعت کا، کھردری طبیعت کا مالک، سخت طبیعت کا مالک، ایک تو فرمایا وہ شخص. دوسرا فرمایا کہ جواز. جواز کہتے ہیں نکچڑا، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. اور اسی طریقے تیسرا فرمایا کہ مستقبل، تکبر کرنے والا. لازمی بات ہے جو متکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. تو اس لیے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا شریعت نے اس سے منع فرمایا کہ حقیر مت سمجھو. تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا جائزہ لینا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کفار مکہ کو اس وقت آپ تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے محبوبانہ اطاعت صرف ان دو تین موقع پر فرمایا قرآن مجید، اس کے علاوہ کہیں نہیں، ورنہ پورا قرآن مجید آپ کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نہ تو درست طبیعت کے مالک ہوں. اگر کوئی شخص ہم سے بیکار بات بھی کرتا ہے تو ہم نرمی سے اس سے بات کر لیں، سمجھا دیں. اور اسی طریقے سے تکبر سے بچیں. مستقبل جس کو کہا گیا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھے، اس سے بھی گریز کرے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور قرآن مجید سے ہمیں اس کی ہدایت ملتی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو صحیح طریقے پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات ہمیں شریعت کا حکم معلوم نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا شخص شریعت کا حکم بتاتا ہے تو بعض لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ایسے مسائل ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں، تو ایک میں مثال کے طور پر عرض کر دوں. پہلے بھی غالباً میں نے ذکر کیا تھا لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں کیا تھا. دیکھیں ہمارے یہاں عدالتی جو نظام ہے، یقیناً کوئی مدارس کے پڑھے ہوئے طلبہ تو ہوتے نہیں، وہ نہ بیچاروں کو دین کا پورے طور پر علم ہوتا ہے. اسی طرح ملک کا جو قانون ہے اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بعض اوقات عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں اور یہ کہہ دیتی ہیں کہ بھی خلا ہو گیا، اور وہ اس کی بنیاد پر یو سی میں آ کے سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیتے ہیں، اور بیچارے وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو عدالت سے فیصلہ کرا لیا، طلاق ہو گئی، اس کو کھلا ہو گیا، اور یو سی نے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا. اب وہ آتے ہیں بعض لوگوں کے پاس کہ جی وہ نکاح پڑھوانا. اچھا، بعض لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے، پڑھا بھی دیتے ہیں ایسی خاموشی سے. لیکن اس میں اصل میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کھلا کس بنیاد پر ہوا ہے. اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ کس بنیاد پر جج نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے خلا کا. تو اس میں بعض وجوہ ایسی ہیں کہ جو صحیح ہیں، اگر ان وجوہ کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا ہے تو خلا صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان وجوہ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا گیا اور شوہر عدالت میں بھی نہیں آیا اور ڈگری جاری ہو گئی خلا کی، تو شرعی اعتبار سے یہ خلا درست نہیں ہوا، طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ عورت بدستور اس شوہر کے نکاح میں رہتی ہے. اب لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں جی اس کا نکاح کر دو، دوسرا اس لیے کو 2010 میں 12 میں طلاق ہو چکی ہے، خلا ہو گیا. اب لازمی بات ہے جب ان سے تحقیق کرتے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو طلاق تو ہوئی نہیں واقع شرن، اس پر وہ بحث مباحثہ اور لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دین کا علم نہیں. بعض اوقات ہم دوسری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو اپنی طرف سے بالکل صاف ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. یقیناً اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی دین سیکھے باقاعدہ، ہر شخص لیکن یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ فرض عین ہے، کم از کم اتنا دین کہ جس سے حلال و حرام میں ہم تمیز کر سکیں، اس کا علم تو ہر ایک شخص کو ہونا چاہیے، یا کم از کم جب کوئی معاملہ پیش آئے تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. اس میں بعض اوقات مشکلات بھی پیش آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہ آتی ہو، لیکن بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اور جب آپ اہل علم کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو حل بھی بتا دیں گے اس کا کہ آپ ایسا کر لیجیے. لیکن یہ کہ جو شریعت کے خلاف فیصلہ ہے اس کو ہم مان لیں یا اس کے مطابق عمل کر دیں تو یقیناً یہ پھر نہ جائے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کسی ایسی عورت کا نکاح پڑھا دیتا ہے کہ وہ ابھی پہلے شوہر کے نکاح میں ہی ہے، نکاح ختم نہیں ہوا، اگرچہ اس کے گھر والے سمجھ رہے ہیں ختم ہو گیا، تو یقیناً جو نکاح پڑھانے والا وہی مجرم ہے، اور جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو یقیناً اس کا اپنا نکاح بھی ختم، تجدید ایمان کی بھی ضرورت ہو جائے گی بعض صورتوں. تو اس لیے ان میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہر بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اتفاق سے مجھے خود ذہن میں نہیں تھا کہ آج بیان ہے، ہمارے ایک ساتھی نے آگے اطلاع دی تو یاد آیا کہ واقعی چونکہ آج پہلا دن تھا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی بدھ کو ہی ہوا کرے گا اللہ نے. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. گھر گھر آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کو جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے عزیز رشتہ داروں میں بعض بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما. دوست احباب میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، خصوصیت کے ساتھ اے اللہ شہر کراچی میں امن و امان قائم فرما، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.